أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو تقریباً سورہ بنی اسرائیل کے پہلے حصے کو ختم کر چکی ہے، اور اب موقع ہے کہ میں اس سے پہلے کہ نئی گفتگو میں داخل ہوں بنی اسرائیل کے واقعے کو، جیسے میں نے تین دن پہلے کہا تھا کہ خلاصتاً پورے واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ پوری صورتحال سامنے آ جائے. اس دوران وہ چیزیں جو ہمارے آج کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری اور مفید ہے، اس کو بھی میں عرض کرتا چلوں گا. تو ہم نے یہاں پر جو آیت دیکھی اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو قضا کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ دو مرتبہ فساد کریں گے، اور دو مرتبہ فساد کی تفصیل میں نے عرض کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کو جاننے سے ہم اپنے زمانے کے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ آثار سے آئندہ کے حالات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ آندھی ہو. پریڈکشن ہوتی ہیں، سن سیٹ، سن رائز، سولر ایکلپس، لونر ایکلپس، یہ سب چیزیں آثار سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اسی طرح افراد کے حالات سے ان کے فیوچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کے بعد سورہ قصص میں بیان کیا ہے. سورہ قصص میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اگر صرف سورہ قصص کو ہم لے لیتے گفتگو کے طور پر تو نتیجہ یہ ہوتا کہ پورا 18 تاریخ تک کا جو ہمارا درس کا پروگرام ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے حالات و واقعات پر ہو جاتا، اور ہم اور بہت سی چیزوں کو جاننے سے شاید محروم رہتے. اس لیے بنی اسرائیل کے ٹاپک کو پوری طرح سے ہم نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ان کے حالات اور واقعات کو مختصر سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل، جیسے میں نے پہلے یا دوسرے دن عرض کیا تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پروجنی میں سے یا ان کی آل میں سے، اور ان کے فالوورز میں سے بھی ہیں، کچھ آل ہیں کچھ فالوورز ہیں. اور اس طرح بنی اسرائیل پوری طرح سے حضرت یعقوب کے آل میں سے گنے جاتے ہیں. اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا تھا، ایک غلام بنایا گیا تھا، پھر قیدی بنایا گیا تھا، تو ان کو دوسری قوم قبطی جو ہیں اپنا غلام بھی سمجھتے تھے اور اپنا قیدی بھی سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے کہتے تھے کہ کیونکہ ان کا سردار ہماری قید میں تھا اس لیے یہ بھی ہمارے قیدی، ان کا سردار ہمارا غلام تھا اس لیے یہ بھی ہمارے غلام، اور غلامی کے ایک سلسلے کو انہوں نے شروع کیا. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے، اور اس نے مصر میں قبطیوں کے سارے گھر جلا دیے، لیکن جتنے بھی بنی اسرائیل کے گھر ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. جب اس نے یہ خواب دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں منجمین ہوتے تھے، اس زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اگرچہ کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہیں اس کا انکار نہیں ہے، خواب ایک حقیقت ہے، اور بعض مرتبہ خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، صرف تشخیص دینا کہ یہ خواب سچا ہے یا نہیں یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ زیادہ خواب دیکھتے تھے، اور زیادہ خواب دیکھنے کی وجہ سے وہ زیادہ چیزوں کے بارے میں تحلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج کل ہمارے پاس ٹائم نہیں اتنا کہ ہم خواب دیکھیں، اس لیے ذرا خواب کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. لیکن ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ جو بالکل عوامانہ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو بالکل عوامانہ لیول پر ہوتے ہیں وہ بہت خواب دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب تھوڑا معرفت میں اوپر آتا ہے انسان تو خواب بالکل کم ہو جاتے ہیں، تقریباً نہ ہونے کے لیول. ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے 12-12, 14-14 سال کوئی خواب نہیں دیکھا. اور اس کے اچھا یہ علماء سے تحقیق شدہ بات بتا رہا ہوں اس لیے میں اس پر یقین بھی رہا. اس کے بعد پھر جب اور اوپر کے لیول پر وہ پہنچتے ہیں تب جو ان کو خواب آتے ہیں وہ خواب حقیقت سے نزدیک ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ خواب دیکھ لینا کوئی اچھی نشانی نہیں ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ بالکل خواب نہ دیکھنا کوئی بری نشانی نہیں بلکہ ایک پازیٹو سائن ہے کہ معرفت میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر کبھی کبھی خواب دیکھا جائے وہ بھی یہ کہ وضو کر کے انسان سویا ہو اور خاص کر اذان صبح سے پہلے کا وقت ہو. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ, یہ فجر سے نزدیک کا جو وقت ہے وہ گواہی کا وقت ہے, اس وقت فرشتے گواہی دیتے ہیں, بہت بابرکت وقت ہے. تو وہاں پر ہے کہ وہ خواب دیکھا جو جاتا ہے جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت سے نزدیک ہوتا ہے. اور اس کی تعبیر کے لیے انسان کوشش کرے اور اس کی تعبیر کو جاننے کے لیے آگے بڑھے. لیکن خواب کی تعبیر کے بارے میں ہے کہ خواب سب کو مت بتاؤ. ہمارے یہاں بعض مرتبہ لوگ سب کو خواب بتانا شروع کرتے ہیں, میں نے یہ دیکھا میں نے دیکھا, نہیں, وہاں پر آئے کہ خواب سب کو نہ بتایا جائے, جو خاص افراد ہیں ان سے گفتگو کی جائے اور ان کے لیے بھی ہے کہ اس کو ایک راز کے طور پر رکھیں. اس لیے کہ عام آدمی کو خواب جو ہے وہ خیالات پر مبنی ہوتا ہے, جو دن میں وہ خیالات رکھتا ہے رات کو اس کے اثرات اس کو خواب میں نظر آتے ہیں. لیکن جو صلحاء ہیں جو اوصیاء ہیں ان کے خواب ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے الہامات ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور ان لوگوں نے خواب دیکھا اور بالکل خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح کہ کھانا آئے پھر میں تم کو تعبیر بتاتا ہوں. اس سے ایک سے کہا کہ تمہارے تو دن ختم ہو گئے, تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا, اور دوسرے کہا کہ تم ان عاشر قمر تم اونچے مقام پر پہنچو گے. ابھی ان کی قسمت کے وہاں پر ایسا شخص موجود تھا کہ جو خواب کی تعبیر بتا سکتا تھا, لیکن خواب کی تعبیر بتانے سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے, یہ اپنے جگہ پر ہو. پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 گائیاں ہیں وہ خشک ہیں اور پھر 7 تازی ہیں, ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں. سارا واقعہ آپ کو موجود ہے وہاں پر بھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا. تو خواب کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ خواب اور بہت زیادہ اس کی تعبیر کے پیچھے جانا بھی مناسب نہیں. فرعون نے جب یہ خواب دیکھا منجمین سے پوچھا تو منجمین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے تخت کے الٹنے کا زمانہ نزدیک آئے. تو وہ کہتے کہا بنی اسرائیل میں کوئی ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ جو تم قبطیوں کو ختم کر دے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس وقت سے جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کو مار ڈال دیا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حامل ٹھہرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہاں ولادت ہونی ہے. دایاؤں کو بھیجا گیا. اب کتنا سخت نظام ہوگا کہ ایک ایک گھر کی خبر رکھی جا رہی ہوگی اور کس طرح سے سارا ہوگا. دایاؤں کو بھیجا گیا لیکن انہوں نے کہا ہمیں حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے نکل گئے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لگاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ واقعات بالکل وہی واقعات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے مضبوط ہیں. اللہ صلی اللہ محمد والے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے زمانے میں بھی جب زمانے کے حاکم کو پتہ چلا کہ زمانے کا آخری امام آنے والا ہے اور وہ جو ہے تمام ظالموں کے تختوں کو الٹ دے گا, تو کیونکہ پہلے سے ان کے پاس دلیلیں موجود تھیں اس لیے انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھا جائے اور جیسے ہی وہ آخری حجت پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کے تحت اس زمانے کو چلنا ہے. اس وجہ سے وہ حمل حتیٰ نجس خاتون سے بھی چھپا رہا اور حتیٰ امام زمان علیہ السلام کی کوپی سے بھی چھپا رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عین ولادت کی رات پہ یہ بات ظاہر ہوئی, لیکن اس کے باوجود کتنے عرصے تک اس کو غائب رکھا گیا. تو یہ چیز اگر آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ہمیں اوتھینٹک حدیثوں کے ذریعے یہ چیز ملتی ہے, تو یہ چیز قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپایا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا یہاں سے بات شروع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, والدہ پریشان ہوئی کہ کیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تقریباً چند سال بڑے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جناب مریم، ان کی اطلاع میں آئے، لیکن ان کو کہا گیا کہ ابھی آپ یہ بات راز میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بات کھل جائے. اب یہاں تاریخیں مختلف ہیں لیکن نتیجہ ایک ہے کہ بعض جگہ یہ غار میں چھپا دیا گیا کچھ عرصے تک کے لیے اور وہ غار میں رہے، اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ تم اس کو دریا میں ڈالو، اور اس کو وہ لوگ پکڑیں گے کہ جو ان کے لیے تربیت کا سامان فراہم کریں گے اور یہ ان کے لیے قرۃ عین بھی بن جائیں گے. بڑی عجیب بات. اب پانی میں کیسے ڈالا جائے؟ یہ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی نازل ہوئی، تو یہاں پر یہ جان لیجئے کہ غیر نبی کے ہاں بھی وحی نازل ہوتی ہے. وحی کی مختلف قسمیں ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل کی. یعنی اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم پہاڑوں میں جا کر گھروں کو بناؤ. تو وحی مختلف قسم کی ہے. ہمارے زمانے میں ہم لوگوں پر الہام ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ اس کام سے بچ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سے شیطان اپنے اولیاء کے اوپر وحی کرتا ہے، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، وحی کیا ہے؟ ایک اشارہ خفی ہے کہ جس کو اشارہ مل رہا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اشارہ میرے لیے ہے، لیکن دوسرے والے اس اشارے کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے مثلا یہاں سے میں کسی کو تھوڑا پانی لے آئیں، اب آپ سمجھے نہ کہ کیا ہوا، بعد میں پانی کا گلاس آ جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے پانی کا گلاس منگایا تھا. تو یہ ایک طرح سے، اس کو وحی باقاعدہ نہیں کہیں گے، لیکن وحی کا ترجمہ کیا گیا اشارہ خفی. اصطلاح دینی میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اشارہ خفی کرے کسی کو، جس سے وہ اشارہ سمجھ جائے دوسروں کو پتہ نہ چلے، اسے ہم وحی کا نام دیتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی ہوئی تو اب حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈالا کیسے جائے؟ کوئی چیز تو ایسی بنانی ہوگی نا کہ جس کے ذریعے یہ پانی میں ڈالی جا سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ انتظام کیا کہ ایک لکڑی کا ڈبہ نکالا جائے اور لکڑی کے ڈبے میں ڈالا جائے. لکڑی کا ڈبہ بھی تو بنانا پڑے گا، لکڑی ہر طرف سے راز ہے، دیکھیں راز چھپانا ہے اور کام بھی کرنا ہے. اور یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ آج کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق بہت سے راز ہیں جن کو چھپانا بھی ہے اور کام کو بھی انجام دینا ہے. یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہم درس میں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے راز کو راز رکھیں اور کام کرنے کی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود توفیق دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک لکڑی کے کام کرنے والے نجار، جس کو یا کارپینٹر ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس سے جا کے کہا کہ مجھے ایک لکڑی کا ڈبہ چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک اور چیز کوئی مانگ رہا ہے تو وہ پوچھنے لگے تمہیں کس لیے چاہیے. یہ جو شخص تھے، ان کا نام ہے حزقیل، ان کا نام دیا گیا تاریخ میں، یہ فرعون کا چچزاد بھائی تھا. اب سگا چچزاد بھائی تھا یا رشتے میں تھا، جو بھی تھا یہ چچزاد بھائی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چھپایا، جیسے کہ نہیں تم کو بتانا ہوگا تو پھر میں تم کو یہ کام کر دوں گا. حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ان کو بتایا کہ مجھے پانی میں کچھ ڈالنا ہے اور تم یہ ڈبہ دے دو، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ جس کی تلاش میں ہیں. وہ بچہ تو فوراً جب یہ ماں چلی گئی کہ اچھا میں بنا دوں، جب یہ ماں چلی گئی تو فوراً بھاگا فرعون کے محل کی طرف اور فرعون کو جا کے بتانے کی کوشش کی تو ان کی آواز بند ہو گئی اور وہ بول نہیں سکے. وہ اشارے کرتے رہے، فرعون سمجھا نہیں، اتنے کہا کہ پاگل ہو گئے جاؤ یہاں سے، حالانکہ چچزاد بھائی، لیکن وہ آیا کر بولو، بول نہیں سکے. جیسے اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا تو اس کی آواز کھل گئی، واپس آ گیا، سوچنے لگا. پھر دوسری مرتبہ، اب جو دوسری مرتبہ گیا تو پھر آواز بند ہو گئی. تو فرعون نے کہا لگتا ہے تمہارے دورہ پڑ رہا ہے، پاگل بنے گا، کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ چپ چاپ واپس آ گئے. جب یہ ڈبہ بنانے کا وقت بالکل نزدیک آ گیا تو اس نے کہا میں ڈبہ بنا بھی دوں، ساتھ ساتھ جا کے خبر دے دوں. اب تیسری مرتبہ جب یہ گیا ہے، یہ عجیب تاریخ ہے، جب تیسری مرتبہ یہ گیا ہے تو اس نے جا کے جب بتانا شروع کیا تو اس کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو گیا اور اس کی زبان بھی بند ہو گئی. عجیب ہے تاریخ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی تھی اس کے لیے کہ دیکھو اگر تم, اب یہاں پر تو کوئی اس کا منہ لاک نہیں کر رہا تھا, کوئی آنکھیں تھی بند نہیں کر رہا تھا, بیٹری تو تھی نہیں کہ چارج ختم ہو جائے, آنکھیں جب نور نہیں دیکھ, آنکھوں میں نور نہیں رہا, دیکھ نہیں سکا, تو وہاں تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی الہی عمل ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ راز نہیں کروں گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جناب ہسٹین جو کہ فرعون کے رشتے میں چچا دار بھائی تھا, سگا ہے یا رشتے کا ہے میں اس کو تاریخ سے نہیں نکال سکا, وہ جناب ڈبہ بنایا. ڈبہ بنانے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈبے میں رکھا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ میں موسیٰ تم پریشان مت ہو جاؤ, میں تم کو اسے واپس لوٹا دوں گا. اب جناب موسیٰ کی والدہ نے تو کوئی نشانی نہیں دیکھی نا, صرف کیا دیکھا ہے کہ موسیٰ کی ولادت کو راز میں رکھا گیا, اور یہ بہت بڑی دلیل ہوتی. اور یہ اطمینان سے کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں ہمارے لیے انقلاب اسلامی کی فتح, 25 سال گزر گئے تنظیم اللہ کی فتح, اب 2-5 سال 10 سال ہمارا ایمان ٹھنڈا ہوگا, پھر ایک نئی فتح اللہ تعالیٰ دے دے گا. کہ دیکھو نشانی تو میں دے رہا ہوں, ایمان مضبوط کرنا تمہارا کام ہے, نہیں کرتے ہو تو پھر. تو جناب ام موسیٰ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد یقین کر چکی تھی کہ اب یہ جو الہام مجھے ہوا یہ وہی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور ظاہر ہے کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے. البتہ پہلے سے دیندار خاندان سے تھی, ایسا نہیں کہ دیندار خاندان سے نہیں تھی. انہوں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈالا, اور ساتھ ساتھ جناب مریم جو حضرت موسیٰ کی چھوٹی بہن تھی اور چھوٹی تھی عمر میں, بھیج دیا کہ تم اس کے ساتھ چل جاؤ. اب یہاں پر تھوڑا سا تاریخ میں وضاحت نہیں ملتی ہے کہ ڈبہ رات کو پانی میں ڈالا گیا. اب کیا یہ رات کو ڈبے کے ساتھ ساتھ جاتی رہی؟ اگر رات کو ڈبے کے ساتھ جاتی رہی تو نظر آتا رہا, چاندنی رات تھی, کیا تھا, یہ تاریخ میں ہمیں ابہام ملتا ہے, لیکن بہت زیادہ ضروری نہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ ڈبے کو فالو کرتے کرتے پہنچی, کیا دیکھا کہ جو فرعون کا محل ہے اسی کے پاس درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں, اور وہاں پر پانی بہت کم سطح کا ہے, وہاں پر جا کے وہ ڈبا رک جاتا ہے. ظاہر اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کام کو انجام دیا. صبح جب جناب آسیہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ڈبا ہے, تو اپنی کنیز نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, لے آؤ دیکھتے ہیں, ہر ایک کو ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آسیہ جو ہے یہ ایک اور فرعون کی بیٹی بھی, یعنی جناب آسیہ ایک فرعون کی بیوی ہیں اور ایک فرعون کی بیٹی بھی ہیں. اب یہ کیا رشتہ ہے, کیا نسبت ہے, ہمارے پاس اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں. انہوں نے جب ڈبہ منگایا اور کنیزیں گئیں ڈبہ لے کے آئیں, تو آ کے دیکھ کھلوایا تو دیکھا کیا ہے, ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ ہے, جو اس میں اولاد تھی نہیں, اور ظاہر ہے کہ اولاد کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. یہاں پر میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور یہ اولاد ان کے دین و آخرت کی سعادت کا باعث بن جائے ان شاء اللہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. جب اس بچے کو دیکھا جناب مریم یعنی حضرت موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھی, انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈبہ اٹھایا گیا, جناب آسیہ نے اٹھایا, اور نظر یہ آ رہا تھا کہ فرعون آیا, خبر پھیلی کہ بچہ آیا ہے, چھوٹی سی بات تو نہیں تھی, کہاں تو بچوں کو ہزاروں بچوں کو قتل کروائے گا, کہاں یہ بچہ مل گیا. اب یہاں سے میں ایک تھوڑا سا درس لینا چاہتا ہوں. جناب آسیہ نے فرعون نے جب دیکھا بولا یہ تم نے مصیبت کر دی, یہ بچہ کہاں سے لے؟ مجھے نہیں معلوم پانی میں آیا ہے. کہاں سے آیا؟ کہ مجھے نہیں معلوم, یہ کنیزیں گواہی تو تم کنیزیں, کنیزوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ تو پانی سے اٹھایا گیا, تو کہیں سے لائی نہیں خود, کسی نے دیا نہیں اس کے ہاتھ میں. یہاں پر فرعون نے کہا یہ لگتا ہے وہی بچہ ہے جو ہماری حکومت کو ختم کرنے والا ہے, اسے قتل کر دو. آسیہ نے کہا نہیں, ہمارے پاس بچہ نہیں ہے, خوبصورت بچہ ہے, کاہنوں نے تمہیں کوئی بات کہہ دی, نجومیوں نے کوئی بات کہہ دی ہے اس پر, تم اس پیارے بچے کو قتل کروا دو, تمہارا بچہ بھی نہیں میرا, ہم دونوں کا بچہ نہیں ہے, ہم اسے رکھ لیتے پال لیں گے, جب ہم پالیں گے تو جو بھی ہے ہماری تربیت کا حصہ بن جائے گا, تمہارے تخت کا جانشین بن جائے گا. اگر یہ وہ بچہ بھی ہے تو بجائے اس کے کہ تمہارے تخت کو ختم کرے تمہارا جانشین بن جائے گا. اب میں یہاں بہنوں کو یہ درس
دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو گھر اور معاشرے کے ماحول کو اسی طرح سے ہلکے انداز میں بدل سکتے ہیں. جبری انداز میں نہیں بدلا جا سکتا, بہت ہی ہلکے انداز میں بدلا جا سکتا ہے. اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں خواتین کا کردار اتنا مضبوطی سے سامنے آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر خواتین دین کی طرف آ گئیں تو معاشرہ پورا دیندار ہو جائے گا, اگر خواتین فساد کی طرف چلی گئیں تو معاشرہ پورا تباہ ہو سکتا ہے. خواتین فساد کی طرف چلی گئیں, ان کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے. جی ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال, کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت تک ڈال دی اور اس کے بعد بازار میں بات پھیلی تو کہا اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ یوسف اتنا بیکار قسم کا آدمی ہے کہ جو میں مائل ہو گئی. عزیز دمشق کی بیوی نے یہ کہا نا, اچھا تم سمجھتے ہو میں خاموں کو مائل ہو گئی اس کی طرف, لاؤ حضرت یوسف کو نکالو. اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ لیمو رکھا گیا چھری یہاں سے کہ کرتا ہننا ایدیا ہننا, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو احساس نہیں ہوا. تو جہاں وہاں پر وہ ایک فساد کی مثال دی جاتی ہے, یہاں پر ایک اصلاح کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر خواتین اپنا رول مثبت ادا کریں تو معاشرے کی بہت زیادہ اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان اور سمپل الفاظ میں وہ یہی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. حکمت کے ذریعے یعنی عقلی گفتگو, وہ موعظۃ الحسنہ اچھے واقعات تاریخ کی مثالیں دے کر, اور وجادلہم اگر بحث کا موقع بھی آئے تو آپ اپنی دلیل دے دیں وہ اپنی دلیل دے دیں, سب کی عقلوں پر اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے زیادہ آگے بحث نہ کی جائے. جیسے کہ چینی بھی اگر زیادہ ڈالتے ہیں چائے میں, میں نے پہلے دن مثال دی تھی, وہ تلخ ہو جائے. نمک زیادہ ڈالنے کھانے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو بحث بھی جب زیادہ ہو جائے تو وہ صحیح دلیل بھی ہے تو کسی کام کی نہیں رہتی. ایت اللہ معرفت خدا رحمت کرے, جب ہم ان کے پاس اجتہاد کا درس پڑھتے تھے تو وہ ایک بڑی سادہ سی دلیل دیتے تھے. جب کسی بات کو ثابت کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک یا دو دلیل, وہ ایک یا دو دلیل دیتے تھے. تو کسی شاگرد نے کہا کہ آقا یہ دو دلیلیں کس کام کی؟ کہا دیکھو اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کے لیے دو دلیلیں بھی کافی. پھر وہ مثال دیتے تھے, کربلا میں ایک تھے مجتہد, کسی چیز کو ثابت کرنا تھا ان کو, ان کو ثابت کرنا تھا کہ نماز جمعہ جو ہے غیبت کے زمانے میں مثلا حرام ہے. انہوں نے 40 دلیلیں اس کے لیے ڈھونڈی. تو عام عرفت نے کہا کہ جس چیز کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے 40 دلیلیں ڈھونڈی جائیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دلیلیں مضبوط نہیں ہیں بلکہ وہ دلیلیں ہلکی ہیں, اس لیے 40 جائے گی. اگر بات صحیح ہے تو ایک جملہ کافی ہے, اور اگر بات غلط ہے تو آپ 100 دلیلیں بھی لاتے رہیں وہ نتیجہ نہیں ملتا. تو یہاں پر جناب آسیہ نے اپنا کردار ادا کیا اور فرعون کو راضی کیا. ایک طرح سے فرعون شدید ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ, جیسے میں نے دوسرے تیسرے دن عرض کیا کہ جس بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا ہے فوراً اس کو لٹا دیا, ہاتھوں اور پیروں میں کیلے گاڑ دی اور چھوڑ دیا, اسی طرح تڑپتا تڑپتا مر جاتا تھا. جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں آئے تب سے اس کے دل میں ایک عطوفت, مہربانی اور رحم دلی آئی, اور یہ ہے فطرت الہی کہ جب بھی بچہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ایک فطرتاً محبت چاہتا ہے, عطوفت چاہتا ہے. سخت سے سخت دل والا انسان بھی نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے بڑے سخت سخت مزاج تھے, آہستہ آہستہ بچوں کی پرورش اور دوسری چیزوں سے, جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر پتھر پہ پانی کا قطرہ ڈالا جائے تو آہستہ آہستہ پتھر بھی جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. تو فرعون کا دل بھی بچے کے گود میں لینے کی وجہ سے نرم. ابھی یہ پہلا ہی دن گزرا اور بچے کے کھانے کے لیے, بہت ہی چھوٹا بچہ, دن کا, دو دن کا, پانچ دن کا, اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پر پریشانی ہوئی کہ اس کو دودھ کون پلائے, کہا جتنی قبطی عورتیں دایا ہیں سب کو لایا جائے اور دودھ پلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اور تمام مرضعہ دودھ پلانے والی جو ہیں ان کو حرام کر دیا حضرت موسیٰ پہ. اب جتنی آتی جاتی تھیں اور وہ منہ نہیں لگاتے تھے, پریشانی کا سما تھا. اتنے میں حضرت مریم, یعنی جناب موسیٰ کی بہن, حضرت مریم جب بھی کہوں یاد رکھیے گا جناب موسیٰ کی بہن مراد ہے, حضرت عیسیٰ کی والدہ مراد نہیں. جناب مریم گئیں والدہ کو بتا کے آئیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہو چکا ہے, اب آپ سکون سے بیٹھ جائیے. والدہ نے بھی اللہ کا شکر کیا کہ چلے میرا بچہ ایک صحیح جگہ پہ پہنچ گیا, بلکہ بہت زیادہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا. اب مسئلہ یہ ہوا ये छोटी सी बच्ची थी, ये देख रही थी, इससे किसी ने परवाह नहीं की कि ये क्या देख रही है यहाँ खड़ी खड़ी। जब दूध पिलाने वाला मसला संगीन हो गया और हर तरफ से शोर हुआ कि दूसरा दिन है या तीसरा दिन है बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो इसने जाके कहा कि मैं किसी खातून के बारे में बताऊं कि जो दूध पिला सकती। अल्लाह पर्दे कैसे डाल देता है अपने काम के लिए। कहाँ बताओ, क्या ऐसे करो उस खातून को लेके आओ। जब उस खातून को लाया गया तो पता चला ये खातून बनी इसराइल की है। आसिया ने कहा कि बनी इसराइल की खातून को फिरौन कबूल नहीं कर सकता है, हमें तो यह था कि किप्ती औरत का दूध पिएगा बच्चा, दूध का असर है अपनी जगह पर, और उस जमाने से किप्ती औरत का बच्चा दूध पिएगा तो हमारे जैसा हो जाएगा अगर बनी इसराइल का भी है, नहीं हो सकेगा। फिर आसिया ने सोचा कि मैं ट्राई तो करवा के देखूँ, अगर हो गया तो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मौका दिया गया कि आप दूध पिला के देखें। जैसे ही जनाब मूसा की वालदा ने हाथ मिलिए, बच्चा तड़प के माँ की गोद में आ गया और दूध पीना शुरू कर दिया। अब जनाब आसिया को भी पता चल गया कि यहाँ अल्लाह ताला का कोई ऐसा काम है जिसको मैं कुछ कह नहीं सकता। पर ऐसा महसूस होता है कि जनाब आसिया यहीं से अल्लाह ताला पर ईमान ले आई थी कि ये अल्लाह ताला की निशानी है कि बच्चा वहाँ से मिले, इतनी दूध पिलाने वाली दूध न पिए, इस खातून के ज़रिए दूध पिए और उसके बाद इस खातून के अंदर आसारे हमल भी ना हो तो मात से खामोश हो। तो तीन लोग अब यहाँ पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हो गए। एक हिज़्कील जो फिरौन का चचादार भाई या रिश्ते का चचादार भाई था, एक जनाब आसिया और तीसरी जनाब हारून। रसूल अकरम के लिए भी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मेनली तीन किरदार ऐसे रखे कि जो मदद के लिए तैयार थे। एक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बिल्कुल जिस तरह से जनाब हिस्कील ने यहाँ पर अपना रोल अदा किया है जो आगे चल के आएगा, वहाँ पर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिस तरह जनाब आसिया ने यहाँ पर किरदार अदा किया उस तरह जनाब खदीजा सलामुल्लाह ने किरदार अदा किया, और जिस तरह से जनाब हारून ने अपना किरदार अदा किया इसी तरह से जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अदा किया। फिरौन ने फिर नाराजगी का इजहार किया, लेकिन जनाब आसिया ने कहा कि अब या तो बच्चे को मार डालो। कहा नहीं, अब दो दिन हो चुके थे, तीन दिन हो चुके थे, बच्चे की मोहब्बत दिल में आ गई थी, नहीं ये मारने बनाने वाली बात अभी छोड़ दो, अब क्या किया जाएगा, ठीक है अब इसको पिला लें। तो अब जनाब मूसा की वालदा तशरीफ लाती थी, दूध पिलाती थी और एक रेगुलर सिस्टम बन गया। कभी कभार बच्चा जो है इनके घर भी जाता था, लेकिन हजरत मूसा आमतौर पर महल में ही शाहाना तरबियत पा रहे। कुछ अर्सा गुजरा और फिरौन को फिर हुआ कि ये यही बच्चा है कि जिसने मेरा तख्त उलटना है। किस तरह से महसूस हुआ? बास तारीखों में कि फिरौन ने हजरत मूसा को हाथ में लिया हुआ था, तकरीबन डेढ़ साल की उम्र थी, और हजरत मूसा ने फिरौन के दाढ़ी में हाथ फेरते फेरते फिरौन को एक तमाचा मारा। अब इतना छोटा सा हाथ और तमाचा, फिरौन जैसा होगा उसको कोई पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिरौन ने फील किया कि ये तमाचा बहुत हैवी है और ये आम तमाचा नहीं। उसके दिल में आग फिर से बढ़ गई। उसने कहा नहीं, ये बच्चा वही है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब हमारे दिल में बात आती है, हजरत मूसा को क्या पड़ी थी कि ये इस तरह से काम करे, लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत होगी, अल्लाह ताला के काम है। तो फिरौन ने आसिया से कहा कि आसिया बस अब अपनी मोहब्बत इस बच्चे के दिल से निकाल लो, इसे ऐसा महसूस होता है कि ये वही बच्चा है और इस बच्चे ने जानबूझकर मुझे अभी से चैलेंज किया है और मेरे तख्त को उलटाने के लिए तैयार हो रहा है, वरना इतना छोटा बच्चा इतना ज़ोर से तमाचा नहीं मारता। मैंने कहा नहीं, बच्चा है। कहा अच्छा, तो मैं टेस्ट लेता हूँ, अगर जो ये टेस्ट में कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर टेस्ट में नाकाम हुआ तो इसका मतलब है ये वही बच्चा है, और यानी अगर ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ वही है तो ये अकल इस्तेमाल करेगा, चालाकी इस्तेमाल करेगा, और अगर आम बच्चा है तो एक तरफ वो पत्थर लगे रखे जो लाल लाल चमकदार बड़े खूबसूरत थे जमरुद जैसे, और दूसरी तरफ आग के अंगारे रखे। अब यह नहीं समझ आती है कि किस तरह से वो इम्तिहान लेना चाह रहा था। तारीख में यह है कि इन दोनों को उसने रखा सामने, इस तरह से रखा कि अगर आम बच्चा होगा तो आग की तरफ जाएगा और अगर खास बच्चा होगा तो आग की हरारत से बच के इस तरह से रह जाएगा। سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح حرارت سے بچہ اٹریکٹ ہوگا یا کیا ہوگا, لیکن یہ چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ ضروری نہیں اس پہ ہم ایمان لائیں کہ اس طرح سے ہوا تھا, تاریخی واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا گیا تو موسیٰ ظاہراً پہلے ان پتھروں کی طرف تھوڑے سے مائل ہوئے تو سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے, اور پھر ایک دم سے انہوں نے ٹرن لیا اور آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور انگارہ لے کر منہ میں رکھ دیا, اس سے تھوڑی سی زبان میں اثر آیا. اب آیا نبی کی زبان میں لکنت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نبی عیب کے بغیر ہو, تاریخی واقعہ ہے اس نے بیان کر دیا, لیکن یہ کہ نبی کے اندر کوئی عیب پایا جائے یہ امکان نہیں رکھتا. نبی کو بدن کے لحاظ سے صحیح اور سالم ہونا چاہیے, معیوب نہیں ہونا چاہیے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی آیا زبان میں اس انگارے کے رکھنے کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی مدد چاہتے تھے تاکہ جب فرعون کے سامنے جائیں تو فصاحت و بلاغت سے بات کرنے والا کوئی ساتھ ہو, کیونکہ یہی جب حکم ہوا کہ موسیٰ اب جاؤ تھوڑا سا میں کاٹتا ہوں بات کو وہاں لے جاتا ہوں, موسیٰ جاؤ تم الی فرعون انہ طغی, اس نے طغیان کیا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پڑھنے والے میرے سینے کو کھول دے, مال و دولت ہی ماں کی بات میں بات ہوگی, یہاں تک کہ کہا کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے میری مدد فرما دے. تو آیا حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی؟ ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک تاریخی بحث ہے جو رہے گی, اور جب زمانے کی امام علیہ السلام تشریف لائیں گے وضاحت کریں گے. ایمان رکھنا نہ رکھنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارے عقیدے کے لحاظ سے نبی اور امام عیب سے پاک ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد, یعنی ہمارے نظر میں پاس اور فرعون کی نظر میں فیل ہونے کے بعد, فرعون کو کہ نہیں یہ عام بچہ ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں, تقریباً 15-16 سال کا وقفہ جو ہے بالکل عام اس کی طرح گزر گیا. حضرت موسیٰ دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل پہ ظلم ہوئے ہیں, لیکن اتنا ہوا کہ فرعون کے دل میں بنی اسرائیل کے خلاف جو اتنی سختی تھی وہ کم ہو گئی, اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے محل میں آنے کے بعد بہت زیادہ آرام ملنا شروع ہوا. ورنہ بنی اسرائیل صرف ایک مزدور تھے, بیگار تھے, لیبر کیمپ میں رکھے جاتے تھے اور ان کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا. بار بار قرآن میں یہی ہے کہ تمہیں قید کرتے تھے اور تمہیں قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو قید کرتے تھے, وہ استحیون نساء اور تمہاری عورتوں کو قید کر لیتے. تو یہاں پر جناب موسیٰ کے اتنے عرصے کے گزرنے تک کوئی تاریخی بڑی تبدیلی یا بڑی چیز ہمیں نہیں ملتی, لیکن حضرت موسیٰ تمام چیزوں پر ناظر تھے. 16 یا 18 سال کی عمر جب ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلتے تھے اور آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے تھے. تقریباً تاریخوں میں ہمیں 16 سال سے اوپر کی عمر ملتی, اور اب تبلیغ کرنا شروع کیا, سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون, اپنی بہن مریم کے ذریعے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. بات آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور فرعون تک پہنچنے لگی, تو فرعون نے کہا کہ کوئی میرے سوا بھی خدا ہو سکتا ہے کہ جس کی موسیٰ تبلیغ کر رہا ہے؟ گفتگو ہوتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو باقاعدہ دلیل دیتے تھے, فرعون دلیلوں کو مانتا نہیں تھا, اس کے دماغ میں خناس تھا کہ میں ہی ہوں. اور یہ حالت ہمارے لیے بڑی سنگین حالت ہے کہ ہمارے دماغ میں خناس ہو جائے کہ میں ہی ہوں, دوسرا کچھ نہیں ہے. یہ انسان کے زوال کا ایک بہت بڑا وسیلہ بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے ایک مرتبہ رات کو باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل ایک قبطی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور دونوں میں سخت بحث ہوتے ہوتے جھڑپ ہو گئی. یہ توحید کو بتا رہا ہے, وہ فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے. جب جھڑپ ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کی مدد کے لیے اس قبطی کو پکڑا اور اس کو ایک گھونسا مارا. اب وہ کس طرح سے گھونسا مارا, کتنی طاقت تھی کہ وہ وہاں پر مر گیا, یہاں پر قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ گر گیا اور وہ مر گیا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پالنے والے یہ کیا ہو گیا, یہ تو عجیب ہو گیا. اور ایک جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, میں آیتیں
پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑی وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا, اور مدینہ میں شہر میں داخل ہوئے, اپنے محل سے نکلے اور شہر میں داخل ہوئے, جیسے کہ فراری نہیں تھے حضرت موسیٰ, علی حین غفلۃ من اہلہا, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو لوگوں کو پایا جو ایک دوسرے کی قتل کر رہے تھے. تو اس بنی اسرائیل کو مدد کرنے میں, جو اس بنی اسرائیل کو قتل کر رہا تھا قبطی, بنی اسرائیل کی مدد کرنے میں قبطی کو مارا تو مر گیا. ہذا من شیعتی و ہذا من عدوی, ایک حضرت موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور ایک حضرت موسیٰ کے عدو میں سے. شیعہ کا لفظ بعض جگہ پر اعتراض آتا ہے کہ شیعہ کا لفظ قرآن میں منفی طور پر استعمال ہوا ہے, یہاں پر شیعہ کا لفظ منفی طور پر استعمال نہیں ہوا ہے, یہاں پر شیعہ کا لفظ مثبت طور پر استعمال ہوا ہے. لیکن ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سوچئے گا, سمجھ آئے تو مجھے بھی سمجھائیے گا, ایسے کہ میں بھی اس پہ سوچتا ہوں. ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, آیا صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے ایک گروہ میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اصل معنی میں مسلمان کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, یعنی ہم مسلمان ہیں اور شیعہ والے مسلمان, کیا مطلب ہے کہ دوسرے بھی مسلمان ہیں وہ غیر شیعہ والے مسلمان؟ اگر صرف اپنی پہچان کے لیے کہتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں نقصان ہے, اس لیے کہ اب انٹرنیٹ پہ اسلام سے متعلق جتنے بھی نام ہیں وہ انہوں نے لے لیے, الاسلام ڈاٹ کام, مسلم ڈاٹ کام, الاسلام فلاں فلاں, جو بھی ہیں اکثر انہوں نے لے لی, اور ہم نے جو ہے شیعہ ڈاٹ اور, ہم شیعہ ڈاٹ اور, شیعہ تبلیغ ڈاٹ. نتیجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک مائنورٹی کے حساب سے پہچنوا رہے ہیں. آیا ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے عام مسلمانوں کے درمیان؟ یعنی ہمیں خاص شیعہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑی سی فکر کیجیے, دیکھیے کہ کیا چیز سمجھ آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درود بھی پڑھ دیں. تو فاستغاث الذی من شیعتہ, جو حضرت موسیٰ کے شیعوں میں تھا, حضرت موسیٰ تبلیغ شروع کر دی تھی اور ان کی پارٹی بننا شروع ہو گئی, تو جو حضرت موسیٰ کی پارٹی میں سے تھا اس نے استغاثہ کیا, موسیٰ مدد کرو, تم بڑے سے موقع پہ آئے اور تمہارا جیسا شمشیر چلانے والا اور طاقت والا میری مدد کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا. من شیعتی علی الذی من عدوی فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ, موسیٰ نے ایک مارا اس کو اور قضا علیہ تو وہ مر گئے. قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. اس آیت کی تشریح تھوڑی سی سنگین ہے, اس بارے میں استاد محترم مفسر قرآن اور اس زمانے کے سب سے بڑے علوم قرآن کے اسپیشلسٹ آیت اللہ معرفت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انبیاء پر مسلط نہیں ہو سکتا, شیطان انسانوں پہ, عام انسانوں پہ مسلط ہو سکتا ہے, انبیاء علیہ السلام پر مسلط نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے ھذا من عمل الشیطان, تو یہ عمل شیطان میں سے, تو اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے ایک بہت سلیس تشریح استاد محترم علامہ مقام فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شیطان انبیاء علیہ السلام پر مسلط نہیں ہو سکتا, لیکن شیطان ایسے حالات قائم کر دیتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے بعض اثرات انبیاء پر آ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجیے کہ مثال کے طور پر شیطان نبی کو آگ میں نہیں ڈال سکتا, لیکن جہاں نبی ہے اس کے اطراف میں ایسی آگ جلا دیتا ہے کہ خود بخود آگ کی حرارت نبی پر آنا شروع ہو سکتی, یا جیسے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. تو کسی نے پوچھا آپ بھی گناہ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم گناہ نہیں کرتے. اور پھر ہمارے اطراف میں ہونے والے گناہوں کا اثر ہم پر آتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ گندگی نکالنا ضروری ہے, اور گندگی نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم استغفار کریں. ہمارے لیے مثال ہے, ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں, نہا دھو کے شام کو آتے ہیں تو بالکل تیل کی لے یہاں جمی ہوتی ہے, دھواں پتہ نہیں لنگس پہ کتنا اثر کرتا ہوگا, کیا کیا کرتا ہوگا. تو اگرچہ کہ ہم شاید اس کے قصوروار نہ ہوں, یا جس کو ہم پیسو اسموکنگ کہتے ہیں کہ بند کمرے میں جب کوئی اسموک کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے لنگس میں بھی دھواں جاتا ہے, اس کا اثر ہے, اسی لیے بند کمروں میں یا بند جگہوں پہ اسموکنگ سے منع کیا گیا. تو جس طرح یہ آثار اپنے رکھتے ہیں, اسی طرح سے شیطان ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ جس کے اثرات انبیاء علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں.
اب یہاں پر کیونکہ بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کرنا ضروری تھی،
ضرورت تھی اس کی جان کو بچانے کے لیے،
اب امر دائر تھا اس درمیان کہ وہ مرے یا یہ مرے،
حضرت موسیٰ نے جب اس کی مدد کی اور اس کو مارا وہ مر گیا. بہرحال یہ قصہ یہاں پر تمام ہوا. دو جملے اور پھر اپنی گفتگو کو ٹائم پہ ختم کر. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب، سوری قال رب انی ظلمت نفسی، پالنے والے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر لے، فغفر اللہ انه هو الغفور الرحیم. مغفرت ہم جب بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے گناہ سے معافی. انبیاء علیہ السلام کے ہاں کوئی گناہ کا تصور نہیں پایا جاتا، لیکن خود یہ کام ترک اولا کہ نبی کسی شخص کی مدد کرنے کے لیے اس کے تعاون کے ذریعے دوسرے کسی کی جان چلی جائے، مدد تو کرنی تھی نا، ایک نتیجہ نکلتا، یہ خود نبی کی شان میں مناسب نہیں تھا، گناہ نہیں. اگر گناہ ثابت ہو جائے تو انبیاء علیہ السلام پر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. رسول اکرم کی سے بھی یہ بات ثابت ہے اور ام معصومین علیہ السلام کے، نبی کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. آیت یہ کہہ رہی ہے تو یہاں پر تاویل کی جاتی ہے. تاویل کس طرح سے کی جاتی ہے؟ تاویل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ نبی کے شان میں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ پڑھا لکھا عالم دین ہے، ٹی شرٹ اور شارٹس پہن کے صبح یہاں پر رننگ کر رہا ہوں، بری چیز نہیں ہے رننگ کرنا، لیکن معاشرے کے لحاظ سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، یا معاشرے کے لحاظ سے ایک عالم دین جو ہے اس کو ایک خاص قسم کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اس طرح کے کپڑے پہن کر وہ معاشرے میں باہر آ جاتا ہے، یا مومنات اپنے گھر میں بالکل کم سے کم کپڑے پہن کے گھومیں، منع نہیں ہے، لیکن معاشرے کے لحاظ سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کو ترک اولا کا نام دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر ایک نقطہ رسول اکرم کے اس میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتحنا لك فتحا مبینا دیا، کیوں؟ تاکہ معاف کر دے من ذنبك، تمہارے ذنب کو، گناہ کو، ما تقدم وما تاخر. تو کیا رسول گناہ کر سکتے تھے؟ اگر رسول گناہ کر لیں تو ہمارے لیے وہ رسول نہیں رہتا. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے روڈ سے یہاں تک چلنے میں کتنی چوٹیاں ہمارے پیروں میں کچلی گئی ہوں گی، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ہم سے اذیت برداشت، ہم سے ان کو اذیت ہوئی ہوگی. اسی طرح جب رسول اکرم جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو مثال کے طور پر رسول اکرم اور اس کی فوج اور ان کی فوج جب لڑتی ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی انسان زندہ گر گیا ہو، اس میں سے گھوڑا ٹپ گیا، رسول اکرم کا نہ ٹپا لیکن رسول اکرم کے اصحاب کے گھوڑے ٹپ گئے ہوں، یا ایک گھوڑا ابھی گرا ہے مرنے کے نزدیک ہے اس پر سے دوسرا گھوڑا ٹپ کے چلا گیا تو اذیت ہوئی نا. انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے. تو اگر جنگ میں جاتے آتے پورے واقعے میں کوئی بھی چیز فوج کے ساتھ ہوئی ہے یا فوج نے انجام دی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا لیڈر. تو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم کو یہاں پر خوشخبری دیتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں بہت بڑی کامیابی دی، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، کہ جو تمہارے پرانے اور جو آئندہ آنے والے گناہ ہیں، گناہ یہاں پر مراد صرف وہ گناہ نہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، وہ ترک اولا جو بے توجہی میں انجام پا گئے ہوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بھی کوئی اثر تم پر نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ پالنے والے، اب جب کہ تم نے فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم، یہ جملہ حضرت موسیٰ کا آیا، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پالنے والے اب جو تم نے میری مدد کی ہے تو اس کی وجہ سے میں مجرموں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گا. یہاں سے واقعہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ نے زندگی زہر دی تو کل دوسرا شخص سامنے آتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے جاتے ہیں کہ کس نے یہ قتل کیا تھا، اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ میں آنے والے مشکلات کو آسان فرما دے. دشمنان اسلام جو اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں, اتنے مسلمانوں کا قتل عام کرنے پالنے والے, ان ظالموں کو ان کے نتیجے تک جلد از جلد پہنچا دے, اور ان مسلمانوں کی مدد فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. معنویات توجہ کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ اس مہینے میں روزے اور عبادت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کی دلی حاجات کو روا فرما دے. ہم سب کی خاص خاص جو حاجات ہیں ان کو بھی تو قبول فرما دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اے رب العزت, بحق محمد والے محمد, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. تمام مرحومین اور شہدا کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.